حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لاسٹ سلسلہ بہت دل کو چھونے والے جذباتی قسم کا موضوع تھا، حساس موضوع تھا، والدین کے حقوق پر، ان کی ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داریاں، نافرمانیاں اور فرما برداریاں، ان گوشوں کو وہ ٹچ کر رہا تھا اور جو سلسلہ کلام تھا وہ اس نے پھول پکڑا اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب سے الحمدللہ ملنا شروع ہوئے، اور آخر میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ان مدنی پھولوں کو مزید آنا چاہیے اور ہمیں اس سے مزید لرننگ ہونی چاہیے، ہماری سیکھنا چاہیے۔ تو آنے والے قسط بھی جو ہے ہم اسی موضوع کو لے کر چلیں گے اور مزید مدنی پھول مفتی صاحب سے اس موضوع کے متعلق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں دیے گئے، خصوصاً ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے جہاں جہاں جب جب بھی کبھی کلام ہو تو اس کا بہترین نفع حاصل کرنے کا میری سمجھ میں جو ایک طریقہ آتا ہے، مؤثر طریقہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ریفلیکٹو موڈ میں جانا چاہیے، فکر مدینہ والے ماحول میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لے کر جانا چاہیے، اور یہ ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے جو جو چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے، چند منٹ ہی صحیح، یکسوئی کے ساتھ جب اس کو غور کریں گے تو اس کا وزن جو ہے یہ دل پر محسوس ہوتا ہے اور احساس دل میں جڑ پکڑنا شروع ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ دل میں احساس جڑ پکڑے گا اور اس حقیقت کو ہمارا دماغ قبول کرنا چاہے گا، قبول کرے گا، تو خیالات کا غلبہ آئے گا، اور خیالات کے غلبے کی وجہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اپنا بیہیویئر تبدیل کرنے میں، اپنی مرضی کے مطابق اچھے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے میں، اس طرف لے کے جانے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ مفتی صاحب دیتے رہتے ہیں، تو ان کو اپنے فکر مدینہ کا جو مدنی انعامات بھی میں سے بھی ایک مدنی انعام بھی ہے، اپنے اس کا ضرور حصہ بنانا چاہیے۔ آج بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور جہاں ہمارا سلسلہ کلام ڈسکنیکٹ ہوا تھا اسی سے آگے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت پیارا مدنی پھول آپ ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ وہی جو میں نے ریفلیکٹو موڈ کی بات کی، کہ اگر ہم اب بھی ریفلیکٹو موڈ میں جائیں اور وہ فکر مدینہ والا عمل کریں، اور یہ مدنی پھول بھی اگر ہم اس کو بار بار اپنے دل میں دہرائیں، دماغ پر طاری کریں اور اس کا وزن محسوس کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ والدین کے ساتھ ہمارے طرز عمل میں، بیہیویئر میں بہت زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ والدین جو ہیں وہ صفت ربویت کا مظہر ہوتے ہیں، اور اس کو کچھ آپ ہمیں سمجھا رہے تھے، وہیں سے بات کو آغاز کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ سوالات ہیں وہ پیش کرنے ہیں مجھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ تمہید میں آپ نے کافی اچھا ذہن تو بنا دیا ہے کہ یہ باتیں جو کی جاتی ہیں اور جو بیان کیا جاتا ہے نا کسی چیز کی اہمیت،
جی جی،
تو یہ بیان کرنے والے نے تو اپنا کام کر دیا، یہ تو وہ دے رہا ہے نا،
صحیح،
لیکن لینے والے کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا محفوظ رکھے اور سنجیدگی کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اس پر غور کرتا رہے۔
ٹھیک ٹھیک،
جو آپ نے ابھی تمہید کے اندر بات کی،
جی،
اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کروں گا خالی،
جی جی، لبائی،
وہ یہ کہ یہ کیا کیوں نہیں جاتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سنتے تو بہت کچھ ہیں لیکن وہ بات ذہن میں بیٹھتی نہیں،
یعنی
اس طرح نہیں بیٹھتی کہ جب کام کرنا ہو یاد آ جائے اس کے مطابق کام کرنا، بھول جاتے ہیں، پھر بات آتی ہے، پھر کڑتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں، پھر کام پھر خلاف کرنا ہے۔ یعنی وہ فکر کیوں نہیں کی جاتی جس کا آپ نے درس دیا ہے. تو ایک کتاب میں کہیں میں نے پڑھا تھا, اس میں دو وجہ لکھی تھی.
اللہ اللہ.
یعنی جو اچھا غور و فکر ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے, دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کے لیے, خاص طور پہ دین پہ چلنے کے اعتبار سے, اس میں معنی کیا ہوتا ہے؟
اللہ اللہ.
ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں, آخرت کی باتیں, نفس پر دشوار ہیں, بھاری ہیں, اور اس کی لذت ان سے ختم ہوتی ہے. نفس راغب ہے لذات کی طرف,
ٹھیک ہے,
آزادی کی طرف. وہ چاہتا ہے کہ بس شتر بے مہار کی طرح نہ کوئی نہ
کچھ بھی کرتا
کرے, وہ سوتا رہے گا پڑا رضائی اوڑھ کے. اگر اسے 24 گھنٹے کوئی نہ اٹھائے وہ تو خود ہی آنکھ کھل جاتی. یعنی انسان فطرتاً ایسا ہے کہ اس میں سستی کاہلی بھی ہے, اور جناب یعنی چاہتا ہے کہ کسی طرح میں آزاد رہوں, پابندیوں میں جکڑا نہ جاؤں. لیکن جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے, تو اب اسلامی پابندی تو کرنی ہے نا. اس پابندی میں بھی سراسر ہمارا بھلا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچنا, کامیاب اور کامران ہونا ہے, جنت میں جانا ہے. لیکن اس طرف سوچنے کے میں جو ہے وہ شیطان اور نفس آڑے آ جاتا ہے کہ یہ تیری لذات ختم ہو جائیں گی. اس اعتبار سے جو سنجیدہ بات ہوتی ہے آخرت کے حوالے سے, وہ سننے ہی نہیں دیتا. تو کہتا ہے جب سنو گے تو عمل کرنا پڑے گا, عمل کرو گے تو یہ ساری آزادی سلب ہو جائے گی. حالانکہ ساری آزادی سلب نہیں ہوتی, دین کے دائرے میں رہ کے جو آزادی ہوتی ہے وہی اصل آزادی ہوتی ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں. تو ایک تو یہ اس کا بنیادی سبب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی مشاغل بہت ہوتے ہیں ہر شخص کے ساتھ.
اوکے.
وہ سوچتا تو ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں, میں نے دنیا کے اندر کامیابی پانے کے لیے زندگی گزارنی ہے, دینی دائرے میں زندگی گزارنی ہے. وہ جیسے یہ تھوڑا سا سنجیدہ غور و فکر شروع کرتا ہے, اچانک اس کو جو ہے نا وہ دنیاوی کام کاج, مصروفیات, ادھر ادھر جانا ہے, صبح آنا ہے, رات کی یہ مصروفیات, یہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو دنیا کے جو معاملات ہمارے گرد جتنے زیادہ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ اتنا زیادہ ہمیں غور و خوص
کرنے سے
میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو دونوں باتیں ہیں, ایک تو فطرت کے خلاف ہے, اس لیے آدمی کو تھوڑا سا جبر کرنا چاہیے, اور اپنا سوچنے کا ایک وقت رکھ لینا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے تو میں کم از کم اپنا کچھ محاسبہ کر لوں, 12 منٹ ہی صحیح. صبح اٹھنے کے بارے بعد تو میں سوچ لوں کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جو کام کاج ہے ان سے وقت جب تک نکالیں گے نہیں نکلے گا نہیں. کام کاج تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا ہے. تو ان سے توجہ ہٹا کے پھر غور کریں گے اور سنجیدہ باتوں کو سوچیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اپنی اصلاح کا نقطہ رکھنا چاہیے, یہ جو باتیں ہیں اس میں میری اصلاح کیا ہے, یعنی کس طرح میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں, جس کو کہتے ہیں نا استفادہ.
جی جی.
یعنی ایک ہوتا ہے افادہ, دوسرے کو فائدہ پہنچانا,
ٹھیک ہے,
اور اس کا ایک لفظ ہے عربی میں استفادہ, دوسرے سے فائدہ لینا.
مرحبا.
تو یہ ذہن ہوگا نا کہ آپ کی باتوں سے میں نے اپنا فائدہ لینا ہے, تو آدمی صحیح وہ باتیں سمجھے گا. اور اگر وہ استفادے کا ذہن نہیں ہوگا نا, تب بھی کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شوہر کو درس دیا جا رہا ہے کوئی,
صحیح,
کہ بھائی شوہر کے بڑے حقوق ہیں, تو وہ اس طور پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں بیوی سے پتا کروں گا میرے کیا حقوق ہیں. اب بیوی کے حقوق کی بات کی تو وہ بیوی یہ سوچ رہی ہوتی ہے آج میں شوہر سے پوچھوں, آ جائیں ذرا آفس سے, کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں. وہ یہ دیکھے کہ شوہر نے کیا, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اسے کیا کرنا ہے, اور بیوی یہ دیکھے اسے کیا کرنا ہے.
ٹھیک.
تو اس انداز میں جب اپنی اصلاح کا جو وہ نقطۂ نظر ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر وہ گاڑی بالکل سیدھی رہتی ہے اور صحیح باتیں صحیح سمجھ میں آتی ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا والدین کے اعتبار سے, اس میں یہ تھا کہ یعنی کلام تو پچھلے سلسلے میں ہمارا ہو چکا کافی اس پر, کہ والدین ایک تو زندگی کا جو ہے وہ
حیات,
زندگی کا وہ ذریعہ ہیں, وہ نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی. اس کے بعد شفقت, محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں فطری رکھی ہے, اس کی بنا پر وہ پرورش کرتے ہیں, بڑے اعلیٰ درجے کے محسن ہوتے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے, تو یہ وہی صفت ربوبیت کا مظہر ہے. آگے ہمارا پھر موضوع کچھ اور چل پڑا تھا پچھلے سلسلے میں, اس میں یہ تھا کہ ایک یہ بھی بات درمیان میں ضمناً آئی تھی کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ, دل کی نرمی کے ساتھ, عارضی انکساری کے ساتھ اس طرح جینا ہے.
جی
اپنا
جی
جو بھی کال اور فیل ہے والدین کے تعلق سے اس کے اندر ہر صورت میں نرمی کو ملحوظ رکھنا ہے.
مرحبا.
تو اب یہ کہ والدین سے گفتگو کیسے کی جائے,
ٹھیک ہے,
ان کے آداب کیا ہیں.
جی
تو
جی
اس میں قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پچھلے سلسلے میں بیان ہوئی تھی کہ وہ بنیادی آیت کا جو جز ہے نا, کہ ان کے لیے عارضی کا بازو بچھا دو دل کی نرمی کے ساتھ, یعنی دل ان کے لیے بالکل نرم کر دو اور دلی عارضی کے ساتھ اپنے کولو فیل کو بھی عارضی والا بنا لو. تو تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس آیت کے تحت لکھا صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, کہ جس طرح خادم اور غلام اپنے آقا کے سامنے مظاہرہ کرتا ہے نا، بات چیت کرتا ہے، خیال رکھتے ہیں والدین کے سامنے ایسا ہونا چاہیے، پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ کہ والدین کے سامنے انہیں نام لے کر پکارنا یہ مکروہ ہے. مثلا کسی کے والد کا نام ہے عبداللہ،
ٹھیک ہے،
تو پکارا نہیں جاتا، پکارا والد صاحب کہہ کر ہی جاتا ہے، والد صاحب، ابا جان، ابو، یہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر لکھا ہے کہ والد کو نام لے کر پکارنا، خطاب کرنا یہ جائز نہیں. ہاں، غائبانہ کبھی کوئی والد کا نام پوچھے یا ذکر کرنا ضروری ہے تو وہ لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ کوئی کام کا کہتے ہیں یا انہیں کسی کام کی ضرورت ہے، جب دل ان کی طرف اٹکا رہے گا نا، دل میں ان کا خیال بار بار پیدا ہوگا، تو آدمی کو اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ والدین کے کہے بغیر ان کی خدمت ہوتی رہے، ان کے مطالبے پورے ہوتے رہے، یعنی ان کو اتنا راضی رکھے کہ وہ گویا کہہ ہی نہ سکیں، کہنے سے پہلے ان کا کام کر دے، اس طرح تیار ہے. اب وہ اتنا غافل ہو گیا کہ والدین کے لیے ٹائم ہی نہیں نکل رہا، فون پر بات کرنے کا ٹائم نہیں، ان سے ملنے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. تو یہ جو رویہ ہے، یہ دوری والا رویہ، یہ اچھا نہیں ہے. یہ ایک فرما بردار اولاد کی علامت نہیں ہے. تو والدین کی طرف جب دل مائل رہے گا، ان کی عظمت کا خیال دل میں رہے گا کہ ان کے میرے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، تو میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی کچھ کہنا ہے تو فوراً لبیک کہنا ہے،
مرحبا،
اور ان کے کہے بغیر ان کی ضرورتوں کا احساس کرنا. تو یہ ایسا خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے.
ماشاء اللہ. تو گفتگو کے حوالے سے مقصد، یعنی یہ تو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرما دیا کہ عاجزی اور خادم والا جو ہے نا وہ انداز ہونا چاہیے، اور اس انداز سے ہمیں ان سے گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. ان کیس ایسا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے بیٹھا ہوگا کہ اس کو آج ہی پتہ چل رہا ہوگا یار میرے تو خادم والا معاملہ تھا. ابھی ایک ٹرینڈ بھی تبدیل ہوتے ہیں نا، فیشن بھی آ جاتا ہے کہ میں تو اپنے والد صاحب سے دوستوں کی طرح بات کرتا ہوں، اور یہ زیادہ یعنی ذہنی ہم آہنگی کو اور قربت کے انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. کہیں سے ظاہر ہے یہ امپورٹ ہی ہوا ہے، لیکن یہ امپورٹ ہو چکا ہے، اور اس طرح کا بعض پورٹری بھی کیا جاتا ہے، پیش بھی کیا جاتا ہے، فخری انداز میں بھی بعض جگہ تذکرہ کیا جاتا ہے. اچھا، تو اگر کسی کا طرز عمل وہ بے تکلفانہ انداز میں ہو تو یعنی اسے آج پتہ چلا تو اسے کیا کرنا چاہیے. دوسرا، ایک شخص وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بری صحبت کی وجہ سے یا کسی بھی لا علمی یا جہالت کی وجہ سے، اجڑ پن کی وجہ سے وہ ماں کو باپ کو کہتا رہا، کسی بھی انداز سے بات کرتا رہا، کیونکہ اس طرح کی کمیونٹیز بھی ہیں کہ جس میں ماں کو خصوصاً جو ہے نا وہ تو تڑاک سے بات کی کرنے کا وہاں یعنی گویا کہ کلچر سا ہے. وہ آپ کے الفاظ ہیں اس لینگویج میں، مگر وہ تو تڑاک سے ہی بات کرنے کا وہاں وہ ہے. اس کو آج جو ہے نا وہ بتی جلی آپ کی بات سن کر دماغ میں روشن ہوا اس کا، تو اب وہ کیا کرے؟
اس میں کہ تو تکار کے ذریعے سے، ارے ہو کر کے، ابے، ارے، اس طرح کے جو بالکل یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو والدین کے شایان نشان بالکل نہیں ہوتے، خلاف ہوتے، ان سے تو اجتنابی کرنا پڑے گا. پہلا یہ،
ٹھیک ہے.
دوستی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ والد سے اگر دوستانہ تعلق بھی ہے نا تو وہ والد سے ہے.
Okay.
والد کا احترام اس دوستانہ تعلق میں بھی ملحوظ رہے گا،
ٹھیک ہے.
بے تکلفی اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی کہ جو بے ادبی تک جائے گی.
Okay.
بے تکلفی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ والدہ سے، والد سے جو ہے وہ بلا جھجک
کہہ سکے، اپنا پرابلم ہے بیان کر سکے.
ایک ہوتا ہے جس کو شرمیلا پن کہتے ہیں،
صحیح.
ابھی وہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر، ایک ایسا شرمیلا ہے جو بات ہی نہیں کرتا، اپنا مسئلہ ہی نہیں بتاتا. اس کے بھی تو مسائل جنم لے لیتے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ اتنا شرمیلا ہے کہ صحیح طرح والدین کے سامنے اپنی بات ہی بیان نہیں کر پا رہا،
صحیح.
والدین اس لیے پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا
مسئلہ کیا ہے.
تو بھئی اس طرح کا جو شرمیلا پن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں،
ٹھیک.
اعتدال ہونا چاہیے،
صحیح.
بے ادبی کی طرف نہیں جانا،
ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف مطلب یہاں اگر والدین کو بھی مدنی پھول مل جائے کہ یعنی اولاد پر ظاہر ہے کہ روب بھی رکھنا ہے اور ان کو ایک دائرے میں بھی رکھنا ہے، تو اب روب رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ سامنے والے سہم جائیں، یا اگر میرا بیٹا تو بہت باادب ہے، میرے سے بات ہی نہیں کرتا، میرے سامنے بول ہی نہیں سکتا، چو ہی نہیں کر سکتا، تو یہ کمال ہوا ان کا؟ یا اگر وہی بات کہ اس بیٹے کے پرابلم ہو رہے ہیں یا مسائل ہو رہے ہیں اور وہ باپ سے شیئر ہی نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو ہم پازیٹو سینس میں لینا چاہیے ہمیں، یا باپ کو بھی اپنے بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرنے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا ارشاد؟
اس میں تو کوئی نہ کوئی کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. عمومی okay. اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو عمروں کا فرق ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ بچے،
جی جی،
ان کے ساتھ کھیلنا بھی پڑتا ہے،
ٹھیک ہے.
اور عام طور پہ والدین ان کے ساتھ کھیلتے
بھی ہیں،
کھلاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہنستے بھی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں،
ٹھیک ہے.
اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کھیل کود کے ساتھ ان کی توجہ تعلیم اور تربیت کی طرف جاتی ہے،
ٹھیک ہے.
پھر جب وہ آہستہ آہستہ انہیں شعور آ جاتا ہے تو پھر وہ کھیل کود آہستہ آہستہ
کم ہوتا شروع ہو جاتا ہے.
دینی اعتبار سے بھی ان پر ذمہ داریاں آئیں گی.
اوکے,
بلوغت کے قریب عمر پہنچ گئی, بات ہوتی ہے احکامات لاگو, اس سے پہلے پہلے ان کی تیاری بھی کرنی ہے. تو دیندار جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو یوں چل رہے ہوتے ہیں کہ 5-6-7 سال تک جو ضروری چیزیں ہیں, کھانا پینا بیٹھنا بولنا اور بھی جو طبی معاملات ہوتے ہیں وہ انہیں سکھا دیے جائیں. اب اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی ضروری باتیں, طہارت کے معاملات, وضو کا طریقہ, نماز کا درس, اچھائیوں کا درس, برائیوں سے بچانا, بری عادتوں سے انہیں بچانا, اس پر نظر رکھیں تاکہ وہ آگے جا کر عبادت کے عادی بن جائیں. تو یہ ایک ہوتا ہے. تو اس میں جو بچوں کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے, بعض اوقات وہاں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں والدین, یعنی انہیں دین ان کی نظر میں ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے دین کے اعتبار سے بھی کچھ کرنا ہے.
صحیح,
وہ بچوں کو بس کھلونا سمجھتے رہتے ہیں, صبح بھی کھیلنا, شام بھی کھیلنا, رات بھی کھیلنا. تو کھیل کھیل کے جب وہ کھیلنے والی عمر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی بچے کھیلتے ہی رہتے ہیں. اس لیے کہ تعلیم اور تربیت تو آپ نے وہ ٹائم گزار دیا. جو 7 سال سے پہلے 5 سال کے بعد ہونی تھی اس میں آپ نے توجہ نہیں دی. 7 سال سے 10 سال تک جو تربیت کرنی تھی اس پر بھی آپ کی نظر نہیں ہے. تو ایک تو وہ تھا. دوسرا یہ کہ آپ بچے جوان ہو گئے تو اس میں بھی دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ کہ جو تربیت کے مرائل سے گزر کے جوان ہوئے وہ ایک لحاظ رکھیں گے, دین کے دائرے کے اندر والدین کا ادب احترام ملحوظ رکھیں گے. ایک وہ ہیں کہ جو جن کی تربیت اسلامی اخلاق اور آداب کے مطابق نہیں ہوئی. اب وہ ظاہر بات ہے ان کا تعلق تو کئی اعتبار سے ڈس بیلنس ہو سکتا ہے, رویے کے اعتبار سے بھی, میل جول کے اعتبار سے بھی, محبت کے اعتبار سے بھی. تو جو اسلامی اخلاق اور آداب ہیں اور بچوں کی جو دینی تربیت ہے, والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. رکھتے رکھتے جہاں پر اولاد جو ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرے, غلط سمجھ جائے, تو انہیں پھر روک ٹوک کریں گے. وہ اسی وقت وہ سوچا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے. عام طور پر سمجھدار ہو گیا اور بڑا ہو گیا بچہ تو اس کو کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا یا تم غلط سمجھ جا رہے ہو, تو سمجھ جاتا ہے, وہ سوری کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے. والدین کی حق تلفی ہوتی ہے تو والدین کو راضی کر لیتا
مرحبا.
تو والدین کو دو کام سکھانے چاہیے.
اچھا,
ایک تو یہ کہ اولاد جو ہے وہ والدین کو راضی رکھے, پہلی بات.
مرحبا.
اگر اس سے غلطی ہو گئی, لاشعوری طور پر ہو گئی, علم نہیں تھا, علم تھا تو عمل کے اعتبار سے تربیت نہیں ہوئی, تو اس کو اتنا تو سکھائے نا کہ معافی مانگنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
صحیح.
جب ماں باپ اسے یہ سکھائیں گے کہ اگر ماں باپ کی حق تلفی ہو تو انہیں راضی کرنا, ان سے معافی مانگنا ضروری ہے, تو آدھی تو لائن بالکل سیدھی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی کرنے والی صورت اس کی نہیں رہے گی کہ مجھے معافی مانگنی پڑے گی. پتہ چل جائے گا کہ والدین کے ادب احترام کے اعتبار سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ہو جائے گی تو وہ غلطی پر قائم نہیں رہے گا, فوراً معافی مانگ لے گا.
مرحبا.
تو جس طرح والدین کو یہ کرنا چاہیے, اسی طرح بچوں کی دینی تربیت کے اعتبار سے والدین کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا انہیں عادی بنائیں.
ماشاءاللہ.
وہ پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے.
اللہ
کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہو, رات کو سوتے ہوئے استغفار پڑھتا ہو,
مرحبا,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہو. تین تو بڑے واضح کام ہیں جو سب کو پتا ہوتا ہے.
مرحبا.
کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیں, استغفار بکثرت کریں, اس کے بے شمار فضائل ہیں.
ماشاءاللہ.
پچھلے سلسلوں میں انہوں نے بیان
کیا. جی ہاں.
اسی طرح درود پاک اگر وہ پڑھتے رہیں گے تو ہر درد کی دوا.
صلی اللہ علیہ وسلم.
تو بہت سارے دنیا کے کام بھی, دینی کام بھی آسان ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, جس طرح والدین یہ سکھاتے ہیں نا کہ ہماری نافرمانی نہیں ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے,
ہوگی تو معافی مانگنی ہے,
ٹھیک ہے,
کرنا. اس طرح بچوں کو یہ سکھائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی.
مرحبا.
ہو جائے گی تو سچے دل سے توبہ کرنی. تو یوں جب کریں گے نا تو پھر امکان نہیں رہتا کہ وہ غلطی ہوگی, یا اگر ہوگی تو وہ قائم رہے گا. امید پیدا ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ سدھرا ہوا ہے, غلط نہیں ہے, نافرمان نہیں ہے.
مرحبا.
اور اس کا امتیاز عام طور پر لوگوں کو ہوتا ہے,
ایک
فرما بردار اور ایک ہوتا ہے نافرمان. نافرمان وہ اس لیے نافرمان ہوتا ہے کہ وہ نافرمانیاں زیادہ کرتا ہے.
صحیح. کبھی کبھی
سوری نہیں کرتا, مناتا بھی نہیں ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی, وہ لاپرواہ ہوتا ہے.
صحیح. کبھی کبھی مان بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے.
اور فرما بردار جو ہوتا ہے وہ خیال رکھتا ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے, بے ادبی سے بچتا ہے, احترام ملوز رکھتا ہے. کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو روتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے.
مرحبا.
اس کو سبھی کہتے ہیں کہ بھئی فرما بردار ہے.
مرحبا.
اس کا روز کا کام نافرمانی کرنا تھوڑی ہے.
مرحبا.
اگر کبھی 10-15 سال کے اندر ایک بار اس سے کچھ ہو گیا, حق تلفی ہو گئی, کمی کوتاہی ہو گئی, تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کو معاف کر دیں. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی
ہے.
جان بوجھ کے غلطی کرنا ہو رہے کہ جان بوجھ کے دل دکھائیں پھر معافیا مانگ لیں, یہ غلط ہے.
ٹھیک.
وہ تو نافرمانی ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے.
صحیح.
لیکن جس سے ہو جائے, جو اچانک ہو جاتی ہے, غصے میں غلطی ہو جاتی ہے, اس وقت اولاد کا کام یہ ہے کہ معافی مانگے, والدین کو راضی کرے, اور والدین کا کام یہ ہے کہ ان کی معافی کو قبول کرے, ان سے خوش ہو جائے.
ماشاء اللہ. اچھا ان سب یعنی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے دو پہلوؤں پر ہمیں اور جو ہمارا ذہن بنے. ایک تو یہ کہ جو والدین ہیں ان کی جو نافرمانی کرنے کی یعنی جو سزائیں ہیں اور وعیدیں ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس کس قسم کی ہو سکتی ہیں تاکہ یعنی ہمیں ڈر بھی لگے اور ہم رک جائیں. اور اگر جو کرتا ہے جو اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا, اپنے غصے کو قابو کیا, قربانیاں دیں اور والدین کو راضی رکھنے کی اس نے کوششیں کی, صحیح کی, کرنے میں کامیاب ہو گیا تو انعام کیا ہے, تو تاکہ وہ اس پر صبر کرنے کا تکلیفوں پہ اور وہ یکسو ہو جائے, انرجی اس میں لگا دے اور یہ انویسٹمنٹ جو کرے تو جب نفع ملے تو اس کو تو پھر وہ کہے کہ یار کاش اور سرمایہ لگاتا اور نفع کماتا.
اس کے اندر دیکھیں ایک تو احادیث مبارکہ جو ہم نے بیان کیے تھے
جی
کہ والدین جو ہے وہ جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں.
مرحبا.
تو اس کا مطلب ہے والدین کی فرما برداری کریں گے تو جنت میں جائیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
جیسے جنت میں کون جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا.
اللہ
اس کا مطلب ہے اچھے خاتمے کی علامت یہ ہے کہ والدین کا فرما بردار ہو. دیگر
مرحبا, مرحبا.
اس میں ایک طرح کی بشارت ہے. والدین کے نافرمان کے برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے.
اللہ
پہلی بات ہی.
اللہ
دوسری بات یہ کہ حدیث شریف ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی جو سزا ہوتی ہے
جی
اس کو
جی
قیامت
جی
تک مؤخر کر سکتا ہے, وہ چاہتا ہے کرتا ہے.
اللہ
لیکن ماں باپ کے نافرمانی
جی
جی یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے.
اللہ
جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے.
ٹھیک ہے.
معافی دینا اسی کے اختیار میں.
ٹھیک ہے.
اس نے قرآن کریم میں تو یہ فرمایا نا کہ کفر اور شرک کے سوا جو بھی گناہ ہوگا وہ معاف فرما دیتا ہے. لیما ہی یشا جس کے لیے چاہتا ہے. تو دنیا کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے. بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, گناہوں کی ایک آندیاں ہوتی ہیں, سیلاب ہوتی ہیں, دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوتی. گناہگار آدمی آرام سے جناب گھوم رہا ہوتا ہے. تو آخرت میں تو پکڑ اور سزا ہوگی نا, گرفت ہوگی, اس میں حساب کتاب ہوگا, یہی تو ہمارا عقیدہ ہے.
صحیح.
لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر بھی اس کا وبال آ جاتا ہے. اپنے
है.
ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے, کبھی آزمائش بھی آتی ہے,
تھوڑی
سزا دنیا کے اندر امتحان بھی ہوتا ہے. لیکن حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا چاہتا ہے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو موت سے پہلے زندگی میں سزا دیتا ہے.
اللہ اکبر.
تو اب دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی کی جو سزا ہے نا وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ ہوگی. دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہوتی ہے.
اللہ
اب دنیا کے اندر سزا کیا ہوتی ہے؟ ابریش شریف بہت مشہور و معروف کتاب ہے, علامہ عبد العزیز مشہور ولی اللہ ہیں, دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مادرزاد ولی اپنے وقت کے غوث اور کتب, انہوں نے ان کے ملفوظات ہیں وہ ایک طرح کے جمع کیا ان کے
مرید نے.
اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی جو نافرمانی اس کے چار نقصانات ہوتے ہیں.
اللہ
وہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے.
او
یعنی دنیا اس سے گویا منہ پھیر لیتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور جس طرح لوگ جہنم سے نفرت کرتے ہیں, بندہ مومن جہنم سے نفرت کرتا ہے, دوزخ کو پسند نہیں کرتا, اس طرح لوگ اس کو ناپسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا ناپسند کرتی ہے, اس سے منہ پھیرتی ہے, اور لوگ اس سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. اگر آپ کبھی ہو سکتا ہے کبھی مشاہدہ ہو یا کوئی اطلاع اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے, بعض اوقات ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان کی دنیا جو ہے وہ بیلنس اور تباہ ہو جاتی
ہے.
وہ ایک ہاتھ کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھی خراب, دوسرے میں ڈالتا ہے وہ بھی خراب, تیسرے میں ڈالتا ہے وہ بھی خراب. یعنی وہ بالکل ایک گھن چکر بن جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا ہے میں کس طرف
کیا کروں
کیا کروں.
صحیح.
تو یہ بھی ایک علامت نظر آتی ہے بعض اوقات, اس کا مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. ایک تو یہ کہ دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے, منہ پھیر لیتی ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جب وہ گفتگو کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہ اس سے پھیر لیتا ہے.
اللہ
وہ لوگوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے, باتیں کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو لذت ہے, اس کی جو برکت ہے, اللہ تعالیٰ وہ نکال لیتا ہے.
اللہ
اور لوگ اس کی باتوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے, وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے, اس کی پلاننگ فیل ہو رہی ہوتی, اس کی بات کو کوئی سنجیدہ ہی نہیں لیتا. یعنی اس کا دنیاوی اعتبار سے یوں کہیں کہ بیڑا غرق ہو رہا. تیسری بات یہ کہ دیوان الصالحین, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا سلسلہ ہے, تکوینی نظام ہے, بہت سارے امور اس میں طے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا کہ پہلے تو اس میں یعنی سارے فرشتے ہوتے تھے جو تدابیر کرتے تھے اور تکوینی امور چلایا کرتے تھے. مثلا روزیوں کے اعتبار سے، بارشوں کے اعتبار سے، دنیا کے اندر کیا ہونے والے ہیں، رونما حالات کے فیصلوں کے اعتبار سے ایک سسٹم ہے،
ٹھیک ہے.
وہ اولیاء کرام جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اس کے غوث ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، بہت سارے. غوث کتب ابدال کا نام آپ نے سنا ہو، تو ان کے مجموعے کو کہتے ہیں گویا دیوان الصالحین. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بہت اختیارات دیے، وہ بندوں کے حالات سے بھی انہیں باخبر فرما دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کو بھی علم غیب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کے حالات کا، اللہ تعالیٰ واقع فرما دیتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں، اکابر اولیاء، وہ اس کی طرف شفقت کی نظر نہیں کرتے، والدین کے نافرمان کو شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتے.
اللہ اللہ.
ان کی شفقت کی نظر نہ کرنے سے بھی اس پر ایک طرح کی گویا نحوست تاری رہتی ہے،
ٹھیک ہے.
چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا نور ایمان دن بدن کم ہوتا جاتا ہے. لائٹ ہوتی ہے، جب وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے، ایک وقت آتا ہے نا بجھ جاتی ہے. تو جب ایمان کا نور کم ہونا شروع ہو جائے گا، تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، کفر پہ مر جاتا ہے، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا نور ایمان اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ بے عملی کی زندگی گزارتے گزارتے
دنیا سے چلے جاتا ہے.
تو دیکھیں چاروں کتنا دنیا کے اندر کیسا وبال ہے، کیسی سزا ہے کہ دنیا دور ہے، دنیا کے اندر اس کا دل ہی نہیں لگ رہا، دنیا اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہی. دوسرا یہ کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام سے نور اور برکت نکال دیا ہے، اور اولیاء کرام بھی اس پر نظر شفقت نہیں کر رہے، دن بدن اس کا نوری ایمان بھی کم ہو رہا ہے. یہ چار تو تھی والدین کے نافرمان کی گویا دنیا میں سزا.
اب یہ مصب، یعنی یہ تو بہت پیارے مدنی پھول ہیں، وہ جو خود پسندی میں مبتلا ہوں کسی علم کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، یا یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے والدین تو پرانے زمانے کے ہیں اور ہم، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میں یہ پلان کر لوں، میں یہ ڈیزائن کر لوں، میں یہ سوچ لوں، انہیں تو آنے والے تو یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو تو، ان کو تو اسمارٹ فون نہیں چلانا آتا، ان کو تو یعنی ٹیبلٹ نہیں چلانا آتا، کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، یہ ٹیکنالوجی سے اتنے دور ہیں، انہیں ان علوم کا پتہ نہیں ہے، یہ سادہ لوگ ہیں، یعنی گاؤں دیہات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. 36 قسم کے جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزوں کی بنا پر ہم جو کام کریں گے نا، بھلے امی جان تو کہہ رہی ناراض ہوتی ہیں، ہوتی رہے بیٹھی رہے، انہیں کیا پتا ہے. تو جیسے آپ یہ وعیدیں بتا رہے ہیں تو ان کو تو ڈر جانا چاہیے. پھر ایک اور تصور، یعنی مصب یہ بھی ہے کہ وہ فلاں پیر صاحب ہیں یا فلاں بزرگ ہیں یا فلاں مزار شریف پہ چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے امی جان یا ابو جان اپنی کیفیت میں ہی رہیں، ناراض ہیں تو ناراض رہتے رہیں، نہیں سمجھ میں آتا نہ آئیں، تو یہ اولیاء کرام کی نظر شفقت سے ہی محروم ہو جائے گا، تو یہ کہیں دھوکے میں تو نہیں ہے؟
بہت بڑے دھوکے کے اندر ہیں. یعنی جس طرح کی آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں،
جی جی،
عام طور پر جو اس طرح کے نافرمان لوگ ہیں اگر وہ یہ باتیں کرتے ہیں،
جی جی،
تو وہ تو پھر اور اپنی نافرمانی کے وبال کو بڑھا رہے ہیں.
اللہ،
تو اس میں تو دھوکا ہے. دوسرا ایک شرعی مسئلہ بھی یہاں پر ہے،
جی جی،
کہ والدین ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، یہ تو ایسی بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من
ذلک،
اس طرح کی باتیں کرتے رہتے
ہیں،
یہ بہت سخت اشد کبیرہ گناہ ہے. آیت مبارکہ جو میں نے پچھلے سلسلے میں تلاوت کی تھی، اس میں تو اف تک کہنے سے منع کیا گیا، جھڑکنے سے منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ تعظیم والی بات کرنی ہے. تو یہ کیا تعظیم والی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان کا ذکر اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟
نہیں، اب مصب یہ اب وہ آرگیومنٹ کرے گا نا، کیا دیکھیں، بالکل سیدھی سیدھی لاجیکل بات تو ہے، دو جمع دو چار ہے، لیکن مان کے نہیں دے رہی، اور وہ اتنا الٹا یعنی کہ قسم کی وہ بات کر دیتی ہیں، بلکہ ایک نے آ کر تو کوٹ بھی کیا تھا، ماں بھی تو ہو نا، یعنی معاذ اللہ، یعنی ماں بھی تو ہو نا، ماں بھی تو ایسی ہو، یعنی اب اس طرح کی باتیں کریں.
ماں باپ اگر بالفرض وہ اپنے حقوق، اپنی ذمہ داری ادا نہیں بھی کریں گے،
ٹھیک ہے،
تب بھی اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے گی. ایک تو یہ ہمارے دین کا درس ہے، اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ انہوں نے کوتاہی کی تھی لہٰذا ہم بھی ان کی نافرمانی کریں گے، اپنے پاؤں پر کلہڑا ماریں گے، اپنی آخرت برباد.
مان کی نہیں دے رہی، مان کی نہیں، میں بتا رہا ہوں پھر بھی نہیں سن رہی.
ہاں تو نہیں سن رہی تو سناتے رہیں آپ، سمجھاتے رہیں، پہلی بات. اور والدہ کی مان سکتے ہیں تو مان لیں آپ.
اللہ،
وہ کون سا فرض واجب ہو گیا کہ وہ کام کرنا ہی کرنا ہے آپ نے؟
ٹھیک ہے،
تو پہلی بات تو ایک تو فرض کام ہے، ایک واجب کام ہے. والدہ نے آپ کو فرض یا واجب کام سے تو نہیں روکا نا،
ٹھیک ہے.
بعض اس کے علاوہ دنیاوی جائز مباح کام ہے،
ٹھیک ہے.
آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ سارے کام ہو،
صحیح.
اب دو صورتیں، اگر والدہ کہتی ہے کچھ بھی نہ ہو،
صحیح،
اور آپ کہتے ہیں سب کچھ ہو، تو گاڑی نہیں چلے گی نا. اب ایسا ہوتا نہیں، والدین شفقت کرتے ہیں. بہت سارے کام جب بڑے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ پابند کیا تو یہ خود بےچارے پریشان ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے,
تھوڑا سا ان کو چلنا, جیسے چلنا سکھا دیا تو چلتے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے نہیں ہوتے.
ماشاء اللہ.
تو یہ ماں باپ کی ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ جب اولاد چلنا شروع ہو جائے تو ہر موقع پہ اگر اسے روکے ٹوکیں گے نا تو ممکن ہے وہ غلطیاں کرے گا.
صحیح ہے,
لیکن اس کو چلنا صحیح سکھائیں, غلطیوں سے بچائیں, دین کے دائرے میں زندگی گزارنا سکھائیں گے تو وہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا. پہلی بات ہے. پھر اب پسند ناپسند کا مسئلہ آ جائے گا. ایک چیز اگر والدہ کو پسند نہیں ہے, والد کو پسند نہیں ہے, وہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہی کرنا چاہیے,
صحیح,
اور اولاد میں کا جو ہے ان میں سے کسی کو پسند ہے, تو اب دو صورتیں, یا تو والدہ یا والدین کو میں سے والد کو سمجھائیں, ان کے سامنے عرض کریں, ان کو منائیں. سمجھانے کا مطلب منائیں کہ یہ کام اگر ہو جائے گا تو حرج نہیں ہے, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ, میں کر کے دیکھ لیتا ہوں, اگر اس کے اندر نقصان ہوا جیسا آپ کہہ رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دوں گا, ترک کر دوں گا. تو یہ منانے اور سمجھانے والا انداز اچھا ہوگا. تو اگر والدہ مان جائیں گی تو اب تو اس کا مطلب راضی ہو گئی آپ کے کام. اگر وہ راضی نہیں ہوتی اور وہ بالفرض یہ کہتی ہے میں ناراض ہوں, میرا حکم یہ کام چھوڑو, تو اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گناہ کا حکم نہیں دے رہی تو پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لے, اس کو چھوڑ دے. اب یہ جو تانے بانے نا کہ سیدھے سیدھا کام ہے اور یہ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, یہ ساری باتیں کیوں ذہن میں آتی؟ ہمارا دین اس کے خلاف جو ہے وہ گویا علم لے کر کھڑا ہوا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. تو مسلمان جو ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں, صحیح معنوں پر دین پر چلنے والے ہوتے ہیں, وہ ان باتوں کا احساس کرتے ہیں کہ ایک حد تک منانا اور ہے, منانے کے بعد جب والدہ کا حکم آ جائے, والد کا حکم آ جائے, تو اب پیچھے کس نے ہٹنا ہے؟
ٹھیک ہے, اولاد میں ہٹنا ہے. ماشاء اللہ, مرحبا. سب وقت تو سلسلے کا ختم ہو گیا ہے, اور لیکن میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ جو ہے نا کچھ انعامات و اکرامات کی بات بھی کر دیں آخر میں.
انعامات, ایک تو یہ جو چار سزائیں میں نے آپ کو بتائیں,
ٹھیک ہے,
تو اس کا الٹ کر لیں. فرما بردار کو چار نعمتیں مل جاتی ہیں دنیا کے اندر, دنیا اس کے قریب ہو جاتی ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, جیسے بندہ مومن جنت سے محبت کرتا ہے اسی طرح لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے, وہ جو لوگوں سے کہنا چاہتا ہے لوگ سننا چاہتے ہیں,
مرحبا,
اور لوگوں سے جو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کریں, لوگ اس کی باتیں سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, توجہ بھی دیتے ہیں, اس کے کام بنتے جاتے ہیں.
ماشاءاللہ.
ایک تو یہ ہے, یعنی اس کے کلام میں برکت ہوتی ہے.
مرحبا, مرحبا.
اس کی زندگی گویا بابرکت گزر رہی ہوتی ہے.
کیا کہنے.
تیسرا یہ کہ جو اولیاء کرام ہیں اس پر نظر شفقت فرما.
مرحبا.
چوتھا یہ کہ والدین کی فرما برداری سے جو ایمان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, تازہ ہوتا جاتا ہے, اور ایمان جب تازہ ہوتا ہے اور کامل ہوتا ہے تو اس سے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, دین کے مطابق بھی زندگی گزرتی ہے, دنیا کا بھی بھلا ہوتا ہے, آخرت کا بھی بھلا ہوتا ہے. آخری بات یہ کہ صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں,
جی جی,
وہ الگ ایک پورا عنوان ہے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, سب سے قریبی رشتہ ماں اور باپ سے,
ماشاء اللہ,
ان کے بارے میں کثیر احادیث ہیں کہ صلہ رحمی سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے.
مرحبا.
تو ماں باپ کا خیال رکھنا, ان کا احترام کرنا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان کی خدمت کرنا, اس سے نہ صرف یہ کہ عمر اچھی ہوتی ہے, عمر میں برکت نظر آتی ہے,
ماشاءاللہ,
دوسرا یہ کہ روزی میں بھی برکت ہوتی ہے.
مرحبا.
دنیا کے اعتبار سے مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے, خاتمہ بالخیر ہونے کی اس کے اندر بشارت بھی ہے. تیسرا یہ کہ قبر کے اندر بھی اس کو سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے, عذاب قبر سے بچتا ہے. تو یہ ساری باتیں.
مرحبا. یعنی نٹ شیل, یعنی سمندر کو کوزے میں بند کریں تو سب آپ
سمندر کو کوزے میں بند کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی فرمان ہے کہ والدین جنت بھی ہیں اور والدین دوزخ. والدین کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی, راضی رکھیں گے تو جنت ملے گی,
بے شک
ناراض کریں گے تو وہ جہنم کا راستہ.
اللہ اکبر. تو ٹھیک ہے جی, کوشش کریں, نیتیں کریں, اور عملاً آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے وہ یہ سارے مدنی پھول جو ہم نے پیش کیے ہیں مفتی صاحب نے آپ کی طرف بڑھائے ہیں, انہیں عملی زندگی میں ڈھالنے کا پلان مرتب کر کے ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیجئے. جو امیڈیٹلی کام کر سکتے ہیں, یعنی کم از کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ ابھی ہی اسی وقت ہی اپنی والدہ پر, والد صاحب پر محبت کی نظر ڈال لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو یہ پہلا اسٹیپ ہوگا. لیکن کرنے ہم نے انشاءاللہ سارے مدنی پھولوں پر عمل ہے جو ہمیں آج کے سلسلے میں ملے ہیں. آنے والے سلسلوں میں انشاءاللہ عز و جل مزید موضوعات پر مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا, گمشدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے. اسے جہاں